العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زیائے درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. اور جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، اور کھانا پینا بھی جائز نہیں. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کر سکتے ہیں، کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کثیر عاشقان رسول جمع ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وکیل احمد اتاری لاہور سے میرا سوال ہے، نماز کے دوران سالن والی دکار آ جائے منہ میں، مرچوں والی، تو کیا نماز ہو جائے گی یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ مہربانی کر کے وضاحت کر دیجیے.
نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا.
خوف خدا یہ ہے کہ اللہ پاک کی ناراضی، اس کی دی جانے والی سزاؤں اور گرفت کا سوچ کر انسان کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو جائے. خوف خدا انسان کے لیے عافیت کا سبب ہے اور اس سے دوری ہلاکت میں ڈال سکتی ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ بندہ خوف خدا اپنے دل میں کیسے پیدا کرے.
اللہ تبارک و تعالی کا خوف تو دل میں ہونا بھی چاہیے اور ہے، ہوتا بھی ہے. اب کسی کے دل میں کم ہوتا ہے، کسی کے زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا خوف خدا کی اہمیت بندے کے سامنے ہوگی نا، اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا بڑھے گا. مثلا خوف خدا کی ایک فضیلت یہ ہے قرآن کریم میں، ولیمن خاف مقام ربی جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. قیامت کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میرے اعمال ایسے ہیں نہیں، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو پیش نظر رکھے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے اور اپنے آپ کو ڈراتا رہے, اس کے لیے مطالعہ کرے. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے خوف خدا, رسالے کا نام ہے, تقریباً 100-125 صفحے کا ہوگا. اس کا مطالعہ کرنے سے بھی انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا. جیسے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی طرف توجہ کرے تو خوف پیدا ہوتا ہے. سورہ یاسین شریف کی مشہور آیت ہے, ممتاز الیوم ایہا المجرمون, آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. اس کی تفسیر میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے روز حکم ہوگا کہ اپنی اولاد کو جنتیوں کو الگ کر لو اور دوزخیوں کو مجرموں کو الگ کر لو. تو وہ 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کریں گے, فی ہزار ایک بچ گیا. تو یہ اپنے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے ایک تازیانہ کوڑا ہے کہ جب 1000 میں سے 999 مجرم الگ کیے جائیں گے تو اب یہ کہ میرا تو یہ کردار ہے, میرے تو یہ اعمال ہیں, میری تو یہ حرکتیں, اس طرح مطلب یہ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے اندر خوف پیدا کر سکتا ہے, خوف بڑھا سکتا ہے, اپنے آپ کو بے بس سمجھے. جیسے کہ کوئی شخص کسی کو گن پوائنٹ پر لے لے اور وہ ایسا ہو کہ یہ گولی مار بھی دے اور کھوپڑی پہ رکھ دے, اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ 100% اس کے ریم و کرم پر اپنے آپ کو سمجھے گا کہ اب اس کے ہاتھ میں کہ یہ مجھے یا تو مطلب گولی مار کر ہلاک کر دے یا مجھے جانے دے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی. اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہر طرح سے قادر ہے اور ہم نے اس کے آگے بالکل بھی بے بس ہے, تو اس لیے اس کی بے نیازی سے بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے خائف رہے, خوف زدہ رہے کہ نہ جانے میرے حق میں میرے تعلق سے اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے حقیقی خوف نصیب فرمائے, کہ جس کو حقیقی خوف نصیب ہو جائے گا وہ گناہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے نبی آسمان پر کس سواری پر تشریف لے گئے تھے؟
شب معراج, معراج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شروع میں تو براق پر آپ کی سواری گئی اور اس طرح مطلب یہ کہ براق پر مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے سیدۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا یہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حد ہے, وہاں جبریل امین رک گئے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رف رف نمی ایک سواری پیش کی گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رف رف پر تشریف لے گئے, پھر آگے چل کر رف رف بھی نہ رہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے مزید آگے بڑھے. یہ معراج کا واقعہ اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا. سواریاں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے, ورنہ آپ سواریوں کے محتاج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال مجاہد سیالوی گھگر منڈی سے پوچھ رہے ہیں, گجراں والا, کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بندہ نیک بن جاتا ہے, لیکن لائق لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بندہ لائق کیوں نہیں بنتا؟
تو اندر سے اگر لائق لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو لائق بنے گا نا. صحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لائق ہوتے ہیں، جو وہ نانیک ہوتے ہیں وہ نالائق بھی ہوتے ہیں. بابا یہ وہ نالائقوں کی صحبت میں رہے گا تو نالائقوں والی حرکتیں کرے گا، اور لائقوں کی صحبت میں رہے گا تو اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، سلجھا ہوا بندہ بنے گا، سیریس بنے گا.
اور لائق سے مراد ہمارے یہاں تو
لائق کے، اس سے مراد کیا ان کی؟ اگر اس سے مراد ہے کہ لائق مانے ذہین، تو ذہین کی صحبت میں تو ذہین بننا مشکل ہے. ہیرے کی کان میں کوئلہ رکھ دیں گے تو کوئلہ ہی رہے گا. وہ ذہن جو ہے وہ عقل، یہ عقل مند کی صحبت سے وہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. قدرتی عطا ہے جس کو نصیب ہو جائے، ورنہ تو عالم اور جاہل کا فرق مٹ جائے گا. عالم عقل مند ہوتا ہے، جاہل اس کا الٹ ہوتا ہے. مفتی یہ عالم عام عالم سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، مفتی عالم تو ہوتا ہے لیکن عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے، یہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے. نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند اور علم والے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عقل مند، ساری مخلوق میں سب سے بڑے عقل مند اور سب سے بڑے عالم. ان کی صحبت ہے بابرکت میں رہنے سے فیض تو ملے گا لیکن ان جیسا نہیں بن سکے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد اشفاق رضا عطاری ہے. میرا تعلق عارف والا ضلع پاک پتن شریف پنجاب پاکستان سے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہوا؟
زینب کا نکاح ان کے ساتھ کس طرح ہوا؟ اس کی حکایت بڑی پیاری ہے. چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا. سن کر حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں اپنے رب عز و جل سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لائیں، اس سجدے میں سر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئیں، اے پاک پروردگار تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق ہوں تو اے اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے. چنانچہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کریم نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی. اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ پاک نے اس کو میری زوجیت میں دے دیا ہے؟ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا، سجدہ شکر بجا لائیں اور دو ماہ کے روزے رکھنے کی نظر مانی۔ سبحان اللہ، نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باکرامت صحابیہ تھی، پھر یہ بھی پتا چلا کہ کوئی اچھی خبر ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے انعام میں اپنے زیور اتار کر دے دیے، تحفہ دیا، اور ماشاء اللہ دو ماہ کے روزے رکھنے کی بھی اپنے نظر مانی۔ یہ ان کے انداز تھے، ہمارے یہاں تو خوشی ہوتی ہے معاذ اللہ تالیاں بجاتے ہیں، ٹھا 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 ٹھا، تالیاں بجانا ناجائز ہے، جی ہاں یہ ناجائز ہے، یہ نہیں بجانی چاہیے۔ تو اس طرح مطلب ہے، اور بھی پتا نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی خوشی کی خبر آئے تو سجدہ شکر کرنا یہ مستحب ہے، افضل کام ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بے شک زینب بنت جحش اللہ ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، خشوع کرنے والی اور خدا کے حضور گڑ گڑانے والی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بچوں میں اسلام سب سے پہلے کتنا قبول کیا؟
حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان قریشی فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ نماز سے پہلے زخم ہوا، نماز کے دوران اس زخم سے خون نکلا اور کپڑوں پر لگ گیا، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
اگر خون بہنے کی مقدار ہے، اتنا نکل گیا کہ وہ بہ جاتا، تو ظاہر ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں طیبہ کے شمس الدہا، کعبے کے بدر الدجا، تو اس کے کیا معنی ہے؟
کعبے کے بدر الدجا، بدر منے چودھویں کا چاند، اندھیرے کو دور کرنے والا چاند، شمس الدہا یعنی کہ روشن سورج۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شمس الدہا ہے، روشن سورج ہے، روشنی پھیلانے والے ہیں، بدر الدجا ہے، اندھیرا دور کرنے والے چمکدار چاند ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حافظ محمد عمران اتاری، شہر سماسٹا، ضیاء سیرانی، ضلع بہاولپور، پنجاب۔ امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے واقعات بیان فرما دیجئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم حدیث کے بارے میں بھی بیان فرما دیجئے۔
سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول بہت مشہور ہے۔ حضرت سیدنا مسعد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کمر مبارک جھک جاتی، یعنی اتنا خشوع آپ پر طاری ہوتا۔ لیکن حاضرین، امام مالک سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر, ذکر شریف سن کر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم دیکھتے ہو تو مجھ پر اس طرح کا سوال نہ کرتے, اعتراض نہ کرتے. میں نے قاریوں کے سردار حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پاک پوچھی تو وہ عظمت حدیث اور یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رو دیتے, یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے دیکھے, ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے عرض کی ایک گھوڑا آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتے. فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو, کیونکہ یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے, مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ مدینہ کی زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں, جس مدینہ میں اللہ پاک کے رسول, رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ خاک مدینہ کا اتنا احترام کرتے کہ مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی, پیشاب وغیرہ نہیں کی, اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے, البتہ بیماری کی حالت میں مجبوری تھی. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر میں, یعنی 17 ایئرس, بہت ہی یعنی کہ جوانی کا بھی آغاز ہی ہوتا ہے, 17 برس کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا. جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو غسل کرتے, چوکی یعنی مسند بچھائی جاتی اور آپ عمدہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے مبارک کمرے سے, اپنے روم سے باہر تشریف لا کر اس پر باادب بیٹھتے. درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے, جیسے یوں کیا تو یوں کیا تو ٹانگ اونچی کی تو ٹانگ نیچی کی, جس طرح ہم لوگ کرتے, تو درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے. اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی, انگیٹھی میں عود و لوبان سلگتا رہتا, خوشبو سلگتی رہتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام مالک درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے آپ کو 16 ڈنک مارے, 16 بار کاٹا, درد کی شدت سے مبارک چہرہ پیلا پڑ گیا مگر درس حدیث جاری رکھا اور پہلو تک نہ بدلا. جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی, اے ابو عبداللہ, یہ آپ کی کنیت تھی, آج میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ بچھو نے آپ کو 16 ڈنک مارے مگر آپ نے پہلو تک نہیں بدلا, اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا. اللہ تعالی امام مالک کہ عشق رسول کا کوئی آدھا ذرہ بھی ہم کو عطا فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ قصر نماز کسے کہتے ہیں اور اس نماز کو کیسے پڑھتے ہیں؟
قصر نماز یہ جو مسافر ہوتا ہے, شرعاً جس کو مسافر کہا گیا, وہ چار رکعتی فرض رکعتیں جو ہے ان کو دو دو پڑے گا, اس کو قصر کرنا کہتے ہیں. تو ظہر, قصر اور عشاء ان کے چار چار فرض ہیں, تو ان چار چار فرضوں کی جگہ پر اس کو دو دو پڑھنا یہ واجب ہے, اس کو قصر کہتے ہیں. اس کے تفصیلی مسائل مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسافر کی نماز میں دیکھے جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو سوال ایک ساتھ.
میرا نام بلال حسن شاہ اتاری ہے, میں تربیلہ غازی خیبر پختونخوا سے بات کر رہا ہوں, اور میرا یہ سوال ہے کہ امامہ شریف پہننے کے کیا فوائد ہیں؟
میرا یہ سوال ہے کہ امامہ کتنا لمبائی اور چوڑائی لینا چاہیے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے.
امامہ شریف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, اور اس کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے, اور امام کے ساتھ نماز بغیر امام کی 70 رکعتوں سے بھی زائد ہے, اور امام کی مقدار جو ہے, مقدار میں یہ کہ ایک روایت 7 ہاتھ کی بھی ہے, 7 ہاتھ سے لے کر چھوٹے میں چھوٹا 7 ہاتھ اور بڑے سے بڑا 12 ہاتھ, 7 ہاتھ کے بنیں گے تقریباً 3.5 گز, اور 12 ہاتھ کے بنیں گے تقریباً 6 گز. اس کے علاوہ بھی روایتیں, امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو, نہ 6 گز سے زیادہ, اور اس کی بندش گنبد نما ہو. یہ فتح رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 186 کے حوالے سے ہے. رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکے تو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا, اور چھوٹا رومال جس سے صرف 1-2 پیچ آ سکے لپیٹنا مکروہ ہے. اور ہدیے کے اگر 3 پیچ آ جاتے ہیں, 3.5 گز سے اگر وہ کم بھی ہے مگر اس میں 3 یہ پھیرے آ جاتے ہیں تب بھی یہ امامہ ہو جائے گا, اور اس کی سنت, امامے کی سنت ادا ہو جائے گی. اس کی تفصیل کے لیے امامے کے فضائل نامی ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے جو کہ منفرد کتاب ہے, اور شاید اردو تو اردو کسی بھی زبان میں اتنی ضخیم کتاب مشکل ہی کسی نے لکھی ہو جو چھاپی گئی ہو. بہت ہی معلوماتی کتاب ہے امام کے فضائل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ امام کے فضائل جو کتاب ہے اس کا ہدیہ, اس کے ریٹ 175 روپیز میں یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
محمد رمضان اتاری مکہ پاک سے. اکثر شادی کے موقعوں پر جب کوئی گھر آتا ہے تو تیل کو دروازوں کے کونوں پر گرایا جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے, تو ایسا تیل گرانا کیا درست ہے؟
پہلی بار سنا, دروازے کے کونوں پر مہمان کے استقبال کے لیے تیل گراتے ہیں, بظاہر تو یہ تیل کو ضائع کرنا ہی نظر آ رہا ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
جی یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی وجہ بیان کی جائے تو الگ بات ہے, صرف اور صرف ایک رسم و رواج کے طور پہ ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ اسراف ہی واضح نظر آ رہا ہے.
تیل بھی ضائع ہو رہا ہے اور ساتھ میں وہاں کی جگہ بھی تو گندی ہوگی نا, چکنی چکنی ہوگی, اور وہاں کچھ اگر بچھا ہوا ہے کارپیٹ وغیرہ یا دری تو اس کو بھی نقصان پہنچے گا. تو یہ مطلب تیل ضائع کرنا اس طرح جائز نہیں ہے, گناہ ہے. جس نے ایسا کیا وہ توبہ کرے, آئندہ اس سے باز رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی
اسلامی بہن یہ دروازہ کھٹکھٹائے کسی کے گھر کا اور اندر سے کوئی پوچھے کون ہے، تو اسلامی بہن کیا اپنا نام بتائے؟
اب اسلامی بہن اپنے محرم کے گھر گئی ہے، کس کے گھر گئی؟ اس طرح اسلامی بہنوں کا جانا دوسروں کے گھروں پر بے دھڑک، یہ کیسا؟ کئی مسائل ہیں اس میں. تو بہرحال یہ مطلقاً سنت تو یہی ہے کہ جب کسی کے دروازے پر دستک دے تو اندر سے پوچھا جائے کون، تو جواب میں ہوں کرو یہ نہ کہا جائے بلکہ اپنا نام لے. یہ حدیث پاک میں اس کی بالکل سراحت ہے، تو اپنا نام لینا چاہیے. مدینہ مدینہ یہ بھی سنت نہیں ہے، اپنا نام لے.
مجھے کریم کی بارگاہ کی مؤثر معمبر فضاؤں میں گھومتا ہوا جمتا ہوا اور گنبد خضرا کو چومتا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ مدینہ المنورہ میں نمازی کے آگے گزرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھا گیا یہاں تعداد جو بہت زیادہ ہوتی ہے اشکان رسول کی، نماز پڑھنے والوں کی. اکثر لوگ سنتے ہیں نوافل جب پڑھتے ہیں تو گزرنے والے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، آیا کیا یہاں پہ نمازی کے آگے گزرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟
یہ اب دونوں مساجد حرم طیب ان کی، یہ مسجد کبیر کے حکم میں ہے نا؟ مفتی صاحب آپ وضاحت فرما دیں.
جی جی یہی جامعہ شفیع مبارک پور کا فتویٰ ہے اور اسی پر ہمارے علماء نے قول کیا ہے کہ یہ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ مسجد کبیر کے حکم میں ہیں، تو تین صفوں کے آگے سے یہاں سے نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے.
میں چیچا وطنی ضلع ساہیوال کا رہنے والا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچا تو اس پر آپ نے کیا نیک عمل کیا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
جب رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھی. یہ خوشخبری پا کر کہنے لگی اونٹ جو اس پر ہے خدا پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی،
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.
ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے امت کے لیے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کے انتقال پر بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، تو ایسا کہنا کیسا؟
یہ ہمارے عرف ہے یہ جملے کہنے میں، وہ شرن تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا. مفتی صاحب جیسا فرمائیں.
جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے. سر
خالق حقیقی سے جا ملے یوں بھی کہتے ہیں، اب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ایک بولتے ہیں لیکن یہ خبر یا جملہ ہے، اب پیارے ہوئے یا نہیں ہوئے، نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے. خیر اللہ کی رحمت کے لیے وہ نماز ہونا شرط نہیں ہے، گناہگاروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہو جائے اس پہ، لیکن یہ کہ خبر ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شرن حرج نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حج کس مہینے میں کرتے ہیں؟
حج پہ سب حج جیسے احرام کیوں پہنتے ہیں؟
حج کے ویسے تو اشہور حج، حج کے تین مہینے ان مانو کر کے دو مہینے اور بارہ تیرہ دن تک، تیرہ ذوالحجہ تک رمی باقی رہتی ہے. جیسے شوال المکرم یعنی عید آ گئی نا رمضان شریف کی رخصت پر، جیسے ہی عید آئی تو یہ حج کا مہینہ آ گیا. اس کے بعد والا مہینہ ذیقعد یہ بھی حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے. تو یہ تین مہینے اشہور حج کہلاتے ہیں. اچھا، ایک جیسا احرام کیوں باندھتے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے اور اس میں مطلب یعنی کہ بڑی ساری حکمتیں، سب مالدار غریب کسی کی پہچان ہی نہیں ہے، کون مالدار ہے کون غریب ہے کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے، سب ایک جیسے کپڑوں میں، دو چادروں میں. اگر کسی نے رنگین چادر میں بھی احرام باندھا تو ہو جائے گا، لیکن باندھنا نہیں چاہیے رنگین میں کہ لوگ مخالفت کریں گے، برا بھلا بولیں گے. اور سفید چادر میں احرام ویسے ہی افضل بھی ہے، افضل پر ہی عمل ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو کسی نے میسج کیا کہ باڑا سے کیا مراد ہے؟
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
باڑا کا جو معنی بیان کیا ہے وہ خیرات بھی بیان کیا گیا ہے، عطیہ خیرات بھی جو دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں.
بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کی خیرات بٹ رہی ہے. کیا پورا شعر؟
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے
حیدر علی عطاری، مجلس تاجران، فریدی زون، عارف والا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی طرف کس طرح مائل ہوئے؟
حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، یہ بہت بڑے عالم تھے، شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ملک بھر کے علماء فضلاء آپ کی علمی صلاحیتوں سے متاثر تھے، حکومتی معاملات میں بھی آپ سے مشورہ کیا جاتا تھا. آپ امام الحرمین اور مدرس اعلی جیسے عہدوں پر فائز رہے، لیکن آپ جو باطنی سکون چاہتے تھے وہ میسر نہ تھا. جب آپ نے تصوف کی کتب کا مطالعہ کیا تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا. چنانچہ آپ نے اپنی شہرت والے شہر بغداد کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن نفس کی رکاوٹ کے سبب آپ وہاں سے نہ نکل سکے. ذہنی کشمکش اتنی بڑھ گئی کہ بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہوئے کہ طبیبوں نے جواب دے دیا. بالآخر آپ نے بغداد معلہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا، پھر حکام عمراء اور علماء کرام کے بے حد اصرار کے باوجود آپ سب کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. پھر ایک وقت آیا کہ شام سے اپنے آبائی وطن توس تشریف لے گئے. الغرض روحانی سکون کی خاطر آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے. آپ نے منصب تدریس چھوڑا, دنیاوی مصروفیات سے بالکل کنارہ کشی اختیار کی, حتیٰ کہ ایک کمبل اوڑھنا شروع کیا اور لذیذ غذاؤں کی جگہ سادہ خوراک پر گزر بسر ہونے لگی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں روحانیت کی تلاش میں قربانیاں دی. ہم کو گھر بیٹھے روحانیت چاہیے, کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی سا دم ہو جائے کہ جس سے ہم روحانی شخصیت بن جائیں. ذرا کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے, جتنی قربانیاں دیں گے اتنا ملے گا. اس کے لیے کافی ریاضتیں اور مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں. اللہ کریم ہم کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی روحانیت کا حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمایا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں.
قرآن کریم میں حکم فصل لربک وانحر, اللہ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. اور بھی کسی آیت میں قربانی کا ذکر,
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز, میری قربانیاں اور میری زندگی اور میرا دنیا سے رخصت ہونا سب اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کے جب صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. اور یوں ہی فرمان کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے.
شرائط کے ساتھ قربانی مسلمان پر واجب ہوتی ہے, اللہ اور رسول کا حکم ہے, تو اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اکبر گھانچی یہ فیس بک پیج پہ سوال کر رہے ہیں, غلطی سے چار رکعت والی نماز تین رکعت پڑھ لی, بعد میں یاد آیا تو کیا نماز ہو گئی؟
دوبارہ پڑھنی ہوگی.
ضیا شاہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائے اور سورت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے تو اب امام کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دے.
واجب تو چھوٹا اس کا, اب یہ لوٹے گا یا نہیں یہ مفتی صاحب فرمائے.
اس صورت میں حکم یہ ہے کہ امام لوٹ آئے گا اور صورت پڑھ کے پھر دوبارہ رکوع کرے گا,
سجدہ سہو بھی کرے گا آخر میں.
جی,
میرا نام محمد وسیم اتاری عارف والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سری رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی واقعہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ اور حضرت سیدتنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بہنیں مصر و اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس تھیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینے کے لیے بادشاہ مصر کے پاس اپنا قاصد بنا کر بھیجا. یہ نہایتی اخلاق کے ساتھ پیش آیا اور فرمان نبوی کو بڑی تعظیم کے ساتھ پڑھا مگر اسلام قبول نہ کیا. البتہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس نے تحائف یعنی گفٹس بھیجے, ان تحائف میں یہ دونوں بہنیں بھی شامل تھیں. ایک روایت میں کہ ان دونوں بہنوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کلمہ پڑھوایا تھا, ایک روایت میں کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں ان دونوں بہنوں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت دی, تو ان دونوں بہنوں نے راستے ہی میں اسلام قبول کر لیا. حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل کر لیا. ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے, جبکہ حضرت سیدتنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا. ان کے بطن سے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو سوال ایک ساتھ.
یہ جو مسجد میں ہم کام کر رہے ہیں ٹائلوں کا, جیسے کپڑے ہمارے ناپاک ہوتے ہیں, تو کیا ہم مسجد میں کام کر سکتے ہیں؟
میں عمران علی بات کر رہا ہوں, ایلومینیم شیشے کا کام کرتا ہوں. بعض لڑکے ہمارے ایسے ہیں جو پسینے کی حالت میں اور خراب حالت میں مسجد کے اندر کام کرتے ہیں, ان کا کام کرنا کیسا ہے؟
ناپاک کپڑوں میں مسجد میں نہیں آ سکتے, اور کپڑوں میں یا بدن میں بدبو ہے, اس صورت میں بھی مسجد میں آنا جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے یہ اس میں اگر یہ تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرما دیں کہ جب مسجد زیر تعمیر ہوتی ہے تو کیا اس وقت بھی ٹائلوں کا کام, مثلا کے طور پر ایک مزدور ہے اسے کپڑوں سے یا اس کے مطلب وہ ایک کام کاج کرتا ہے پسینہ وغیرہ ہے اور وہ چیز اس انداز پہ نہیں ہے جیسا مسجد میں ہونا چاہیے, لیکن زیر تعمیر مسجد میں بھی ٹائلیں لگتی ہیں, عموماً عام آدمی کو اس بات کا شاید پتا نہ ہوتا ہو کہ یا مسجد کی نیت یا نیا نیت کا بھی کیا, وہ تو یہ کہے گا میں مسجد میں کام کرتا ہوں, میں مسجد میں گیٹ لگاتا ہوں, میں مسجد میں ٹائل لگاتا ہوں, میں مسجد میں ماربل لگا رہا ہوں, لیکن اب بھی وہ مسجد کی نیت ہے یا نہیں ہے, تو ان تمام صورت حال میں بھی کیا کوئی مسئلے کی نوعیت بدلے گی؟
اگر مسجد کی نیت نہیں ہوئی ہے شروع سے ہی اور جدید تعمیر ہے اس کی, تب تو مسجد ہی نہیں ہے, تو اب ناپاک کپڑوں میں یا پسینے کی بدبو کے ساتھ آیا ہوا کام کیا اس نے, تب تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ کہ وہ مسجد کی ریپیرنگ ہوتی ہے یا مسجد کی نیت کر لی جاتی ہے اور اب وہ ٹائلیں لگ رہی ہوتی ہیں, اس صورت میں جبکہ مسجد کے حکم میں آ گئی, ایک بار مسجد کی نیت کر لی گئی, تو اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے, اب نیت واپس لی نہیں جا سکتی, کوئی بھی نہیں لے سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
کچھ دیر قبل آپ نے حدیث کی تعظیم, حدیث سے محبت وغیرہ کے تعلق سے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بھی بیان فرمائے, اس میں عرض یہ ہے کہ جس طرح کا آپ نے ایک حدیث پاک کے حوالے سے تعظیم کا ایک انداز بیان کیا کہ کمر کا جھک جانا, امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر جو کیفیت طاری ہو جانا, یقیناً یہ سن کر ایک سنتے ہیں اور ایک دل میں محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی, لیکن آج سننے کے بعد بھی ایک تو ہے کہ وہ ایک علم دین سیکھنے والے طلبہ کرام ہوتے ہیں اور دوسرا ایک عام عوام ہوتی ہے. عام عوام جس طرح حدیث بیان کرتی ہے, جس طرح حدیث پر کلام کرتی ہے, گاہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس انداز پر یہ حدیثوں کے اوپر کلام کر رہی ہوتی ہے, بات چیت کر رہی ہوتی ہے, تو ان تمام تک کیفیت کو سن کر ہم اپنی اصلاح کیسے کریں اور ہمارے اندر یہ کیفیات اور ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہم پر بھی کسی طرح کی کوئی ایسی کیفیت یا کوئی بدن میں کم از کم یہ کہ کوئی حرکت ہی پیدا ہو جائے گا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نام پاک لے تو کم از کم اپنے بدن سے اپنی حرکت سے اپنے انداز سے کوئی سا نوٹس لے کہ میں نے آقا کا نام سنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کیسے ہو؟
اسی طرح کی حکایات اور واقعات سننے سے ظاہر ذہن بنتا ہے اور جذبہ ملتا ہے. تو اس طرح کے واقعات وغیرہ پڑھے اور تکلفاً تعظیم کی عادت بنائے کبھی بن بھی جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ دل میں ہمارے کوئی کرنٹ آتا نہیں ہے, دقت پیدا نہیں ہوتی نام سن کر یا نعت شریف سن کر. نعت شریف بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے مگر ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہوتا اس کا. آواز اچھی ہے تو ہم کو لطف آتا ہے, تو اس کی آواز سے لطف آ رہا ہے. اصل ذکر رسول سے لطف آتا ہو ایسا جذبہ تو بس اللہ عطا کر دے.
محمد ندیم میرا نام ہے, کھاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی کو معاف کر دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے. معاف کر دینا چاہیے, معافی دینا یہ تو بہت پیاری سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا خذ العفو, معاف کرنا اے محبوب, معاف کرنا اختیار کرو. معافی اور درگزر کا اگر ہمارا مزاج بن جائے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. ہم لوگ دل میں لے کر بیٹھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو ایسے مطلب عجیب و غریب کینہ ور ذہن کے ہوتے کہ دوستوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا, کسی نے کوئی طنز کر دیا, کوئی سی بات کہہ دی جس کا مذہب اس کا انتقام لینا ہے, اس کی باتیں نوٹ کریں گے, لکھیں گے, اور کبھی موقع ملا تو وہ نمبر وار اس سے انتقام لیں گے. یہ طریقہ نہیں ٹھیک, بلکہ بھول جانا ہی اچھا ہے اور معاف کر دینا عمدہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا فنائے مسجد میں جماعت ہو سکتی ہے گرمی کی وجہ سے؟
اگر مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے فنائے مسجد میں جماعت کی تو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا.
اس کی اجازت بھی نہیں ہے اس طرح. البتہ یہ کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو صحن کو مسجد کے صحن کو فنائے مسجد سمجھ رہی ہوتی ہے, تو اگر مسجد کے صحن کی باقاعدہ کوئی فنائے مسجد کی نیت نہیں ہے تو صحن مسجد یہ مسجد ہی ہوتا ہے. اور اس میں اگر جماعت قائم کی گئی, کیونکہ اس کو ویسے ہی جو ہے وہ شتوی بولتے ہیں, یعنی مسجد شتوی مراد یہ ہوتی سیفی بولتے ہیں, یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو اس میں نماز پڑھی جاتی ہے. تو اگر مراد یہ ہے ان کی کہ فنائے مسجد سے مراد صحن ہے اور صحن مسجد ہی کا حصہ ہے, تو پھر اس میں جماعت گرمیوں کے اندر کی جا سکتی ہے. البتہ بعض جو ہے وہ جگہ مسجد کی چھتوں پر جماعت لوگ کرواتے ہیں گرمیوں میں, تو اس کی فقہ اکرام نے صراحت کی بھی ہے کہ گرمیوں کی شدت کی وجہ سے چھت پر جماعت کروانا یہ مکروہ ہے. ہاں مسجد فل ہو گئی, اب اگر مسجد کی چھت پر چڑھ کر جماعت ہوئی, یعنی نیچے پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور اوپر صفے بنا لی گئیں کہ امام کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہے کہ امام رکوع سجود وغیرہ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے رکوع سجود کر رہے ہیں, تو اس صورت میں تو جائز ہوگا. ورنہ صرف گرمی کی وجہ سے جو لوگ چھتوں پر بعض اوقات مسجد کی جماعت کرواتے ہیں یہ شرعاً مکروہ ہے.
سوال یہ ہے بھیک کن کن کو دیں؟ آئے روز مختلف لوگ مختلف انداز سے روزانہ ہی آتے رہتے ہیں, تو کیا ان کو نہ دینے والا گناہگار ہوگا؟
اگر پروفیشنل بھکاری ہے تب تو پتہ بھی ہے, تب تو اس کو دینا جائز بھی نہیں ہے. اس کو دینا اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے نہیں دیں گے تو یہ پھر کوئی کام دھندا کرے گا، اور اگر وہ حقدار ہے کوئی ایسا شخص جس نے بھیک مانگی اور پیشاور نہیں ہے، وہ نہ پروفیشنل نہیں ہے، تو اس کو دینا جائز ہے، کار ثواب ہے.
یہ آج کل جس طرح
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
علی محمد،
لوگ کیونکہ ماہ رجب المرجب بھی جاری ہے اور اس میں اور شعبان المعظم میں اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں بھی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے نکال کر اپنے پاس آفس میں یا دکان پر رکھ لیتے ہیں. اب کوئی بھی مانگنے کے لیے آئے گا تو اس کو زکوٰۃ میں سے نکال کر یہ رقم دے دیں گے، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی یا اس کا کیا حکم ہوگا؟
اگر وہ فقیر نظر آ رہا ہے اور زکوٰۃ دے دی اس کو تو ہو جائیے، ہر صورت میں تحری تو نہیں کرنی نا مفتی صاحب.
اس میں یہی کہ مانگنے کے لیے آیا اور فقراء کے ساتھ آیا کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فقیر ہے، تو نشانیاں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، اور ویسے ہی اس میں نشانیاں نظر نہیں آ رہی تو اب اس کو تحری کرنا پڑے گی، سوچنا پڑے گا. لیکن برحال جو سوال کیا نگران شورا نے وہ قابل غور اس حوالے سے ہے کہ لوگ یہاں پر اصل میں ایک طرح سے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں یا تو جہاں پر جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لینے آ رہے ہوتے ہیں یعنی ان میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو قطعاً زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہی نہیں، بلکہ ان میں بعض تو مسلمان تک بھی نہیں ہوتے، لیکن لوگ اٹھا اٹھا کر ان کو زکوٰۃ اپنی دے رہے ہوتے ہیں. یا اسی طرح بعض گھر ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ لائنیں بنا بنا کر ان کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، تو یعنی ان میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لینے والا کون ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. بس ان کی عادت بنی ہوتی ہے کہ ہر سال یہاں پر بھیڑ لگے گی، ایک جھمگٹا لگے گا، جو آئے گا اس کو اتنے پیسے وہ دیتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل طریقہ کار درست نہیں ہے. زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد اس سے ختم ہو جاتے ہیں، تو جو مستحق ہو اس تک ہی زکوٰۃ پہنچانی چاہیے.
معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا؟
نبوت کے 11ویں سال غالباً.
جی
سر پر مہندی لگی ہو تو کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
یعنی مہندی وہ ابھی دھوئی نہیں ہے، لگی ہوئی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ذرا خوشبو میں وہ رکاوٹ بنے گی، اور ٹوپی بھی نہیں اوڑھ سکے گا، اور عجیب وہ لوچا لوچا اس کو محسوس ہوگا، تو خوشبو میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے.
سوال چلائیے.
سمیر جنیدی ہند کرناٹکا شہر گلبرگہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. یہ جواب ارشاد فرمائیے، معراج شریف سے پہلے بھی نماز ادا کی جاتی تھی، وہ نماز کس انداز میں ادا ہوتی تھی؟
اللہ اللہ. مفتی صاحب
جی، اعلی حضرت امام جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکمل رسالہ ہے اس موضوع پر، جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، یعنی نماز جو معراج سے پہلے ہوتی تھی، اس حوالے سے تاج کے موتی، اور تفصیل کے ساتھ امام علیہ سنت میں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. اور پہلے تو یہ گفتگو فرمائی کہ نماز جو ہے وہ معراج سے پہلے ہوا کرتی تھی. اس میں علماء کے دو طرح کے اقوال ذکر کیے کہ بعض علماء کا یہ فرمان ہے کہ دو وقت ہوتی تھی، صبح شام، لیکن صحیح ہے کہ جو فرضیت ہے وہ قیام اللیل یعنی رات کی نماز کے اوپر ہے، کہ وہی نماز فرض تھی. پھر اس کے بعد تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جیسی نماز یہ بعد میں ہوتی تھی، یعنی معراج کے بعد جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، ویسی ہی آپ نماز معراج سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی ساری کی ساری چیزیں وضو ہو یا تکبیر تحریمہ ہو، قراءت ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، سب چیزیں اس کے اندر ویسے ہی موجود تھیں۔ فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد میں یہ رسالہ ہے، بیان جمان التاج فی بیان الصلاتی قبل المعراج۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنے والی بدھ کو شب معراج،
فرمان صلی اللہ تعالی علی محمد،
شب معراج کا اجتماع بھی ہونا ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہونا ہے،
سبحان اللہ۔
تو کچھ آپ کی طرف سے پاپا دعوت بھی ہو جائے، کیونکہ الحمدللہ باب المدینہ میں تقریباً 10 مقامات پر یہ اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ریلے بھی ہوگا، اور دنیا بھر میں انشاءاللہ عاشقان رسول جو ہے وہ اس رات کو مناتے ہیں، تو کچھ آپ کی طرف سے بھی شرکت کی دعوت مل جائے ہمیں۔ 3 اپریل بروز بدھ،
عاشقان معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 اپریل کو رجب المرجب کی 27th شب ہے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ اجتماع معراج کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ خوب ذکر و نعت کی ترکیب ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، انشاءاللہ الرحمن سحری کی ترکیب بھی ہوگی، اور روزہ بھی رکھیں گے عاشقان رسول انشاءاللہ۔ آپ ضرور شرکت فرمائیے گا، باب المدینہ والے فیضان مدینہ تشریف لے آئے، اور باقی عاشقان معراج اپنے اپنے گھروں میں مدنی چینل پر اس جشن معراج کے سلسلے میں شامل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
دعائے اطاعت،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، یہ مدنی پھول قبول کیجئے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ محنت سوار بچو کے 28 صفحات پر یا سن لے، اسے دنیا و آخرت کی آفتوں سے بچا، آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا وہ تھا قبر کا امتحان، تو الحمدللہ ہمیں جو اس کی کارکردگی ملی ہے، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد، پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی 4,78,362، 4,78,362، اور اسلامی بہنوں کی پاکستان میں تعداد 3,47,910، 3,47,910، اوورسیز اسلامی بھائی 50,827، اور اوورسیز اسلامی بہنیں 47,653۔ یعنی پچھلا جو رسالہ تھا قبر کا امتحان، وہ پڑھنے والوں کی تعداد ہے 9,24,752، 24,752۔
ماشاءاللہ، چلو 11 لاکھ تک پہنچو، پڑھنے والے بھی شامل ہیں، سننے والے بھی شامل ہیں اس میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے ہفتہ وار مدنی رسائل کے مطالعے کی ایپلیکیشن بنام ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس پلے اسٹور پر آ چکی. تمام عاشقان رسول جو ان رائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں وہ اس ایپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال فرمائیں، اور اس میں سے دیکھ دیکھ کر اپنے پچھلے رسائل جن کا مطالعہ نہ کیا ہو اس کو بھی پڑھ لیں. مزید یہ کہ اس میں اکثر بکس کی آڈیو اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی اور بنگلہ زبان میں بھی ہے، آپ چاہیں تو ان کو سن کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن کو خوب خوب عام کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے رسائل بھی اس میں آتے رہیں گے، ان کو بھی ضرور پڑھیے. یا اللہ پاک، جو جو عاشقان رسول اب تک کے ہفتہ وار تمام رسائل پڑھ یا سن لے یا سن چکا ہو، تو اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو کر جنت میں بے حساب داخلہ نصیب فرما.
آمین.
اور جو ریڈی اینڈ لسن اسلامک بکس اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرے اور کم از کم 12 کو اس کی دعوت دے یا انسٹال کروائے، اس کی بھی بے حساب مغفرت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری مجلس نے اس کا ایک مدنی گلدستہ بھی بنایا ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
علم دین کا خزانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ہفتہ وار رسائل پر مشتمل موبائل ایپلیکیشن بنام ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس موبائل ایپلیکیشن، جس میں آپ کے لیے ان رسائل کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی آڈیو سننے کی سہولت بھی موجود ہے. دیکھنے کی نعمت سے محروم اور وہ افراد جو پڑھنا نہیں جانتے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو جلدی کیجیے اس موبائل ایپلیکیشن کو ابھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلام بھائی مدنی چلن کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام مفسرین محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص دعوت اسلامی کی مجلس کی طرف سے جاری ہونے والی اپلیکیشن
ریڈ اینڈ لسن ڈاؤن لوڈ کرنے والے تمام عاشقان رسول، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر، یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، اے مالک و مولا نمازوں کی پابندی نصیب کر، سنتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں مبلغ بنا دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اے مالک و مولا اپنے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا، امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کا ہم سب کو عامل بنا، ایمان کی سلامتی نصیب ہو، نزا کے وقت بھی ایمان سلامت رہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، اے اللہ قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے عائز و قربا، دوست احباب، رشتہ دار جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما، جو عذاب میں مبتلا ہیں ان عذاب سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سارے مریضوں پر رحمت کی نظر ہو، بیماریاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، آزمائشیں دور ہوں، جو بیچارے علاج کی بھی استطاعت نہیں رکھتے مولا سب پر رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، جن کے بچے بیمار ہیں مولا انہیں بھی شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا میسیجز کے ذریعے، مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں میسج بھیجتے ہیں، یا اللہ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرضے دور ہو جائیں، کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، نوکریوں کے مسائل آسان ہوں، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، نا اتفاقیاں سب دور ہو جائیں، بے برکتیاں دور ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادگیاں بھی دور ہوں، اے اللہ ہمارے گھروں پر رحمت کی نظر فرما، بچہ بچہ نمازی بن جائے، ہمارے معاشرے سے برائیاں دور ہو جائیں، ہمارے نوجوان سنتوں کے عامل بن جائیں، مسجد آباد ہو جائیں، تیرے دین کی خوب تشہیر ہو، قرآن کی خوب تعلیم عام ہو، فرض علوم سیکھنے سکھانے کا ہم سب کو جذبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا 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 مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
میٹھا جیسے بتائے میری میٹھا یاد، میٹھا جیسے بتائے میری میٹھا یاد بنا دے رے،
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جلمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بحق لا إله إلا الله محمد.
آدھے کے بدلو تو جا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کی شمس تو سہا تم پہ کروڑوں درود آدھے کے بدلو تو جا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کی شمس تو سہا
آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
فیضان مدنی مستنکرہ فیضان مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر